ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم
یعنی یہ آہ عاشقاں
کاش تیرا درد دل یعنی آہ عاشقاں رہبر دیگراں ہے جب راز نہاں سے کم نہیں رہبر دیگراں ہے جب راز نہاں سے کم کاش میرا درد دل یعنی آہ عاشقاں رہبر دیگراں ہے جب راز نہاں سے کم نہیں میری ندامت رہی کدھر سے پاس کبر سے پاس با میری یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں میری ندامت کبر سے پاس با میری یعنی میرا نیاز بھی ناز شاہ سے کم نہیں اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا کر
مگس مانے مچھلی
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا ناک پر مومن کے دل سے ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں مومن کے دل سے ہر گناہ کوہ گراں سے کم اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا ناک پر مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہے پسند رندوں کی آہ زاریاں اکثر خدا کو ہے پسند ان کا شکستہ دن بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں
کرو بیان میں فرشتے
رندوں کی رندوں کی آزاریاں
بلکہ رند مانے یہاں نادم گناہگار
رندوں کی آزاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند رندوں کی آزاریاں اکثر خدا کو ہیں پسند ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں ان کا شکستہ دل بھی پھر کرو بیان سے کم نہیں میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم یاد خدا کا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں اہلِ مقام بوریا تخت شاہ سے کم جزاء الاعمال یہ تالیف ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحم اللہ کی. گزشتہ روز ہم نے اس کا کچھ حصہ جو گناہوں سے دنیا میں مصیبت آتی ہے اور آخرت کی عذاب آتے ہیں اس سے متعلق پڑھا ہے اور چند گناہ پڑے ہیں, یعنی گناہ کے چند نقصانات پڑے ہیں. ایک تو یہ پڑھا کہ گناہوں سے علم اور نور باطنی سے محرومی ہو جاتی ہے. دوسرا گناہ کا نقصان رزق میں کمی ہو جاتی ہے, تنگی ہو جاتی ہے. تیسرا نقصان گناہوں سے یہ ہے کہ خدا سے وحشت ہو جاتی ہے اور نیک اور اولیاء بندوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے. اور پانچواں نقصان یہ تھا کہ حصول مقاصد میں دشواری ہوتی ہے, مشکلات پیش آتی ہیں. اور یہ چھٹا نقصان ہے دل چہرہ اور آنکھوں کا تاریک اور بے رونق ہو جانا. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ قلب میں ایک تاریکی سی معلوم ہوتی ہے, ذرا بھی دل میں غور کیا جائے تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوتی ہے. اس ظلمت کی قوت سے ایک حیرت پیدا ہو جاتی ہے, اس سے بدعت اور ضلالت یعنی گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے. اور اس ظلمت کا اثر قلب سے آنکھ میں آتا ہے. بندہ عرض کرتا ہے کہ اس تاریکی کی ظلمت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس میں ذرا ضمیر جاگ رہا ہو. بعض لوگ گناہوں میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں اور اس قدر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. سو اس ظلمت کا اثر قلب سے آنکھوں میں آتا ہے اور پھر چہرے پر ہر شخص کو یہ سیاہی نظر آنے لگتی ہے. فاسق گناہگار کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر ایک بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چہرے پر رونق, قلب میں نور, رزق میں وسعت, بدن میں قوت, لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چہرے پر رونق, قلب میں نور, رزق میں وسعت, بدن میں قوت, لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور بدی کرنے سے یعنی گناہ کرنے سے چہرے پر بے رونقی, قبر اور قلب میں ظلمت, بدن میں سستی, رزق میں تنگی, لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بدی کرنے سے چہرے پر بے رونقی, قبر اور قلب میں ظلمت, یعنی قبر بھی اندھیری ہوگی, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اور دل بھی اندھیرا ہوگا, بدن میں سستی, رزق میں تنگی, لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ ہوتا ہے. اور گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ معصیت سے یعنی گناہ سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ امور خیر یعنی نیکی کے کام کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل نابود ہو جاتی ہے. رہ گئی بدن کی کمزوری, سو بدن تو قلب کے تابع ہے, جب یہ کمزور ہے تو وہ بھی ضعیف ہوگا. دل کمزور ہے تو جسم بھی کمزور رہے گا. دیکھو تو کفار فارس و روم کیسے قوی الجثہ تھے, بڑے بڑے مضبوط جسم والے تھے, مگر صحابہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے. کتنے صحابہ فاقہ زدہ تھے, کتنی مشکلات کا زمانہ تھا, نحیف و نظار بھی تھے, لیکن ان کے اندر ایمان کی قوت پہاڑوں جیسی تھی. تو ان کے مقابلے میں یہ ظاہری جسم والے ٹھہر نہ سکے. یہ سب نیکی کا جو ہے وہ انعام ہے کہ نیک کام کرنے والے کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے تابع چونکہ جسم ہے تو جسم بھی مضبوط رہتا ہے. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی طاعت سے محروم ہو جاتا ہے. آج ایک طاعت گئی, کل دوسری چھوٹ گئی, پرسوں تیسری رہ گئی. یوں ہی سلسلے وار تمام نیک کام بدولت گناہ کے اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. جیسے کسی نے ایک لقمہ لذیذ ایسا کھایا جس سے ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ہزاروں لذیذ کھانوں سے محروم کر دیا. یعنی گناہ کا چسکا, گناہ کا نشہ, گناہ کا مزہ ایسا ہے کہ وہ مزہ تو اٹھایا لیکن اس سے ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ہزاروں لذیذ کھانوں سے محروم کر دیا. ایک نقصان یہ ہے کہ معصیت سے عمر گھٹتی ہے اور اس کی برکت ٹلتی ہے, کیونکہ بر یعنی نیکی سے عمر بڑھ جانا حدیث صحیح سے ثابت ہے. تو گناہ سے گھٹنا اسی سے سمجھ لیجئے. یعنی نیکی سے عمر میں برکت ہوتی ہے, یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے, بات ثابت ہے, لیکن گناہ سے اس کے برعکس دیکھیں تو گناہ سے عمر گھٹتی ہے. اور یہ شبہ نہایت کمزور ہے کہ عمر تو مقدر ہے, وہ کیسے گھٹ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ عمر کی کیا تخصیص ہے, یہ سب چیزیں مقدر ہی ہیں. امیری, غریبی, صحت, مرض, سب میں یہی شبہ ہو سکتا ہے, مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیر کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی غریب ہے تو امیر ہونے کی کوشش تو کرتا ہی ہے, یہ نہیں سوچتا کہ میری غریبی مقدر ہے, مگر وہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ مال کما دوں. اسی طرح جب مریض ہوتا ہے, مرض آتا ہے, تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ مقدر ہی ہے, میں محنت کر کے کیا کروں, صحت کی فکر کر کے کیا کروں, دوا کیوں کروں, بلکہ وہ دوا بھی کرتا ہے, صحت کے لیے فکر بھی کرتا ہے. یہی حال عمر کا سمجھ لینا چاہیے. ایک نقصان یہ ہے کہ ایک معصیت دوسری معصیت کا سبب ہو جاتی ہے اور وہ تیسری کا. اسی طرح آہستہ آہستہ معاصی یعنی گناہوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے. ایک گناہ کی وجہ سے ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے اور پھر وہ تیسرے کا. اس طرح رفتہ رفتہ کثرت گناہ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ گناہگار گناہوں میں گھر جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کرتے کرتے اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ چھوڑنا دشوار ہوتا ہے, پھر اس کو اسی ضرورت سے کرتا ہے کہ نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے. گناہوں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے, ایسا چسکا لگ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے اس کو چونکہ تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے رفع کرنے کو کی ضرورت سے اس کو گناہ کو کرتا ہے, اور پھر اس کمبخت میں لطف و لذت بھی نہیں رہتی. یعنی وہ گناہ کرتا ہے شروع میں مزے کے لیے, تو آخر میں کرتے کرتے وہ مزہ بھی نہیں رہتا بلکہ تکلیف ہی تکلیف رہ جاتی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ارادہ توبہ کا کمزور ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ بالکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. گناہ کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ عادتاً گناہ کرتے رہنے سے پھر گناہ کی جو سنگینی ہے وہ جاتی رہتی, گناہ ہلکا پڑنے لگتا ہے, گناہ کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے, تو لہٰذا توبہ کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ گناہ کرنے سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان اس کو یہی سکھاتا ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اب تو کہاں توبہ کر رہا ہے, تو اس طرح سے توبہ کی توفیق بالکل ہی نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. اور ایک نقصان یہ ہے کہ چند روز میں اس معصیت کی برائی دل سے نکل جاتی ہے, اس کو برا نہیں سمجھتا, نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا, بلکہ خود تفاخراً اس کا ذکر کرتا ہے. گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے, گناہ کھل کے کرنے لگتا ہے, بلکہ یہاں تک کہ لوگوں میں فخر کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے شرم و حیا کے خلاف کیسا کام کیا. ایسا شخص معافی سے دور ہوتا جاتا ہے, جیسا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کل امتی معافن الا المجاہرین وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا قضا وقضا فتحتك نفسه وقد بات يسره ربه.
خلاصہ مطلب کا یہ ہے کہ سب کے لیے معافی کی امید ہے مگر جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں, اور یہ بھی کھلم کھلا ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ستاری فرمائی تھی مگر صبح کو خود اپنے کو فضیحت کرنا شروع کیا کہ میاں فلاں نے ہم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا, خود اپنی پردہ دری کی حالانکہ خدا تعالیٰ نے چھپا دیا تھا, اور کبھی گناہ کی برائی کم ہوتے ہوتے کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اسی واسطے ایک بزرگ کا قول ہے کہ تم تو گناہوں سے ڈرتے ہو اور مجھے کفر کا خوف ہے. اللہ, ایک نقصان یہ ہے کہ ہر معصیت دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے. جو بھی گناہ ہے کسی نہ کسی دشمن خدا کا ایجاد کیا ہوا ہے, سو جب اس نے وہ کیا اور ہم نے اس کو کیا تو گویا اس کے وارث ہم ہو گئے, تو گویا یہ شخص ان ملعونوں کا وارث بنتا ہے. مثلا لواطت قوم لوط علیہ السلام کی میراث ہے, کم ناپنا کم تولنا قوم شعیب علیہ السلام کی میراث ہے, علو یعنی بڑائی اور فساد فرعون اور اس کی قوم کی میراث ہے, تکبر اور تجبر قوم ہود علیہ السلام کی. تو یہ عاصی ان لوگوں کی وضع اور حیثیت بنائے ہوئے ہیں, یعنی خدا کے دشمنوں کی حیثیت بنائے ہوئے جس میں تکبر اور بڑائی کا مرض ہے, کسی میں کم ناپ تول کرنے کا مرض ہے, کسی میں خدا نخواستہ بدفعلی کا مرض ہے. تو یہ سب اس کی حیثیت بنائے ہوئے, اس کی صورت بنائے ہوئے خدا کے دشمنوں کی. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم, یعنی جو شخص کسی قوم کی وضع بنائے وہ انہی میں شمار ہوگا. ابھی یہ فصول جاری ہیں اور ان میں آگے بہت سے ایسی باتیں آئی ہیں کہ جس پر ایسے گناہ آئے ہیں جن پر خدا اور رسول کی لعنت ہے, اور اس فصل کے بعد انشاءاللہ تعالی جو نیک کاموں پر جو انعامات ملتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے. بس ہر گناہ کی جو ہے وجہ اللہ تعالیٰ سے غفلت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے اپنی پناہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی سے ہم سب کو خاص تعلق نصیب فرمائے اور اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اشد محبت نصیب فرمائے. ہمارے حضرت شیخ الرب العجم عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, کہ اے اللہ مجھے ایسی محبت عطا فرما جو مجھے اپنی جان سے زیادہ, اپنے اہل و عیال سے زیادہ, اور شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہوں, یعنی تمام تعلقات اور تمام مخلوق پر غالب ہوں اللہ کی محبت. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی اشد محبت کا حامل نہ ہوگا وہ پورا پورا فرما بردار نہیں ہو سکتا. جس قدر محبت ہوگی وہ اتنا فرما بردار ہوگا, اور جس قدر کمی ہوگی اس قدر نافرمان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایک ذرہ بھی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو اپنا پورا پورا فرما بردار بنائے. تو اللہ کی محبت اس قدر ہمیں حاصل ہو جائے یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ تمام تعلقات اور تمام مخلوقات تمام رشتوں پر غالب آ جائے اور اپنا دل پیارا نہ ہو بلکہ اللہ کی فرما برداری پیاری ہو, ایسی محبت نصیب ہو جائے. اگر دل پیارا ہوگا تو دل کی مان لیں گے اللہ کو ناراض کر دیں گے, اور اگر اللہ پیارے ہوں گے تو دل کو توڑ دیں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اللہ کو راضی کر لیں گے. بس یہی فارمولہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا کہ مسلسل اپنے دل کی نگرانی رکھے اور اپنے دل کی تمام ناجائز خواہشات کو کچلتا رہے, خطا ہو جائے تو استغفار کرے, اللہ سے توبہ کرے, گڑ گڑائے, روئے, معافی مانگے. یہ ہے طریقہ, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے.
خطا ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, توبہ کی ضرورت ہے, استغفار کی ضرورت ہے, ندامت کی ضرورت ہے. بعض اوقات ندامت کے آنسو اللہ کے یہاں سے قبول ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبوبیت کا درجہ سبب بن جاتے ہیں. آنسو کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں. وہ آنسو جو اللہ کی محبت میں بہے ہوں یا اپنے گناہوں پر ندامت پر بہے ہوں, اللہ کے خوف سے بہے ہوں, یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. اے دلیل اشک گناہگار کے قطرے کو, اے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. بہت قیمتی آنسو ہیں اللہ کے دربار میں, ندامت کے آنسو, توبہ کے آنسو. تو گناہوں پر جری ہونا یہ صحیح نہیں ہے, یہ برا ہے, یہ حماقت ہے. یعنی جان بوجھ کر گناہ کرنا اور اپنے آپ کو بے مہار چھوڑ دینا, یہ راستہ خطرناک ہے. اس میں انسان آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو روکنا ہے, اپنے نفس پر پابندی لگانی ہے, دل کی نگرانی کرنی ہے. اور بندہ کرتا رہتا ہے کہ جہاں نگاہ کی حفاظت اور شرعی پردہ اور داڑھی اور ٹخنا کھولنے کا بیان کرتے ہیں. کیوں گئے وہاں؟ چلو ادھر. تو یہ چار اعمال جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی اکثر ہم سے بھی بیان کرواتے تھے تاکہ ہمارے سبق کی تکرار ہو, بلا شبہ یہ چار اعمال ایسے ہیں جو بنیاد ہیں تصوف کی اور اللہ کی فرما برداری کی شروعات ہیں, ابتدا ہیں, بنیاد ہیں. اور بغیر اس کے تصوف کا اور اللہ کی محبت کا اور فرما برداری کا تصور ہی نہیں. بنیادی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو چھوڑنا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ گناہوں کی تو ایک تفصیل ہے, اور حضرت والا رحمہ اللہ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چار اعمال کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں گے کہ باقی دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ چار کام کرنے کے بعد اب چھٹی ہے, کھلی چھٹی ہے, جو جی چاہے کرو, بلکہ چار اعمال سبب بن جاتے ہیں بقیہ دین پر سہل ہونے کا, بقیہ دین آسانی نہیں بلکہ مزیدار ہو جانے کا. وجہ یہی ہے کہ نفس ان چار کاموں کے لیے زور مارتا ہے, مشکل ہے نفس کے اوپر. تو جو شخص مشقت اٹھا کر یہ کام کر لے گا, اس میں نظر کی حفاظت سر فہرست ہے. بندہ عرض کرتا ہے کہ ایک زبان کی حفاظت بھی ہے. حقیقت نظر کی حفاظت کی یہی ہے کہ اس سے ایسی شرم و حیا عطا ہوگی کہ زبان سے بھی وہ بات نہ نکالے گا. لیکن جس طرح ایک چیز کا علم ہو جانے سے اس طرف توجہ اور دھیان زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے وہی اس بات کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زبان سے بھی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں, بہت جلدی سے مٹ جاتے ہیں گناہ. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانا اور جو ہے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کے متعلق کوئی بات سن لی اب اس کو پہنچا بھی دی. ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے آ کر عرض کیا کہ فلاں فلاں شخص آپ کی یہ برائی کر رہا تھا. حضرت بہت ناراض ہوئے, فرمایا کہ اس نے تو سوئی پھینکی تھی, تو نے لا کر مجھے چبو بھی دی, اس کی کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ فلاں آپ کو ایسے کہہ رہا تھا. اسی طرح سے یہ باتیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں, برائیاں پھیلتی ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کا سبب ہو جاتی ہیں. پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا آگے کوئی فائدہ ہوگا کیا, ہم جس سے جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو یہ بات کہنے سے کوئی بھلائی پیدا ہوگی, کوئی اصلاح ہوگی کسی کی. یا صرف اپنے پیٹ کا درد ہلکا کرنا ہے تو اپنے پیٹ کا درد ہلکا کیا گویا اللہ کی محبت کمزور پڑ گئی, اپنے پیٹ کا درد پیارا ہو گیا. یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کتنا ناراض ہوں گے. اللہ تعالیٰ بندوں کی عزت رکھتے ہیں, خود بندے کی عزت رکھتے ہیں بھی. جو ہم نے حدیث شریف پڑھی کہ انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس کو چھپاتا ہے, مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو رسوا کرنے پہ تل جاتا ہے, تو پھر اس میں کسی کو کیا قصور. یہاں تک کہ پھر اللہ اس کو رسوائی کر چھوڑ دیتا ہے, اس کے حال سے خود ہی رسوا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ستاری فرمائے. اور تو یہ ہوتا ہے. اور جو زبان سے رکتے نہیں ہیں پھر وہی بات ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ بھائی ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن جاتا ہے. ایک بات کی لاپرواہی سے نکالی منہ سے,
दूसरी बात भी लापरवाही से निकालता है, फिर तीसरी बात ये लापरवाही बढ़ती चली जाती है, गुनाह बढ़ते चले जाते हैं। तो बात मुंह से निकालने से पहले अगर गुस्सा है तो भाई गुस्से को मुतदिल करे, मिजाज को मुतदिल करे, तआवुज पढ़े, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठंडा पानी पी लें, जिस पर गुस्सा आया है उसको अपनी नजर से हटा दे या खुद वहां से हट जाए ताकि गुस्सा मुतदिल हो जाए। और भी इलाज हदीस शरीफ में आए हैं कि खड़ा है तो बैठ जाए, बैठ जाए तो लेट जाए, यानी हालत में तनज्जुली ले आए, अपने तगैयुर ले आए, तनज्जुली ले आए, तो गुस्सा भी नीचे आ जाएगा। खड़े आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, हाथ भी मार देता है, बैठ जाएगा तो सोचेगा कि भाई चलो बैठ गए, लेट जाएगा तो कहेगा कौन उठ के मारे। तो इस तरह से हालत में तगैयुरी और तनज्जुली लाने से मिजाज में तनज्जुली आ जाएगी। तो गुस्सा जब मुतदिल हो जाए तो अगर जरूरत हो तो फिर उसका निफास कर दे, बतला दे, जबान से बतला दे, जबान से गुस्से का इजहार कर दे कि भाई आपकी बात से हमें तकलीफ पहुंची। हर बात जो भी कही जाती है उसका अच्छा उनवान भी हो सकता है, बुरा ही उनवान सिखाता है शैतान, ताकि लड़ाई झगड़ा और फसाद पैदा हो, दिलों में इनाद और दुश्मनी पैदा हो, दिलों में कीना और बोझ पैदा हो। ये शैतान का महबूब मशवरा है, आपस में झगड़ा रहे, आपस में इफ्तराक रहे, घरों के अंदर भी, घर से बाहर भी। तो ये जबान ही जो है हकीकत में तमाम झगड़े और फसाद का सबब बनती है। दुनिया में जहाँ भी झगड़ा फसाद होता है हमेशा आप देख लीजिए जबान से पहले शुरू होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है जो जिसके हाथ जबान से और हाथ से, पहले जबान को मुकद्दम किया, क्योंकि पहले जबान चलती है फिर गुस्सा आता है। सामने वाले ने कुछ कह दिया गुस्सा आया, उसने कुछ कह दिया फिर उसको उससे ज्यादा गुस्सा आया, यहाँ तक के हाथापाई की नौबत आ जाती है। तो पहले जबान है, अगर हम जबान को अच्छा उनवान दे दें, उसी बात को अच्छे उनवान से कह दें, नरम होके कह दें, दब कर कह दें, तो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है, सामने वाले पे अच्छा असर पड़ता है, अच्छे अखलाक का अच्छा असर पड़ता है। तो उसी बात को अच्छे उनवान से, बजाय इल्जाम देने के कोई सवालिया जुमला कह सकते हैं, या और कोई नरमी वाली बात कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी बात फला बात से हमें तकलीफ पहुंची, आइंदा आप ऐसी बात हमारे सामने न कीजिएगा। तो अच्छे तरीके से भी बात की जा सकती है, लेकिन गुस्सा जैसे ही आता है अकल रुखसत हो जाती है, आदमी को अकल नहीं रहती कि हम क्या कह रहे हैं, क्या पकड़े हैं, जो मुंह में आए कह दिए, बाद में फिर अफसोस करते रहते हैं कि अफसोस, फिर माफिया भी मांग लेते हैं, जिनको तौफीक होती है माफी मांग लेते हैं, जिनको तौफीक नहीं होती है उनको माफी की भी तौफीक नहीं होती और गुनाह लेके बैठे रहते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। तो वही जबान के जो 20 आफतें लिखी हैं इस्लाह अखलाक रिसाले में, इसको बार बार पढ़ना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि हमारी जबान किस किस तरह गुनाह कर बैठती है, किस किस तरह हम गुनाह को लाद लेते हैं अपने ऊपर और हमें खबर भी नहीं। बार बार मुझे इस हदीस शरीफ से बड़ी नसीहत होती है कि बार बार मैं अर्ज करता रहता हूँ अपनी नसीहत के लिए भी, कि बाज़ औक़ात आदमी कोई ऐसी बात मुंह से निकाल देता है जिसको वो हल्का समझता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बहुत भारी होती है, जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। और बाज़ बात को आदमी हल्का समझता है, अल्लाह के यहाँ बहुत भारी होती है, उसको जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाती है। तो जबान को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करें, खामोश रहना बेहतर है, मुफीद बात कहना बेहतर है और गैर मुफीद बात से खामोश रहना बेहतर है। तो बोलचाल के अंदर बड़ी एहतियात करें, शुरू ही से एहतियात कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला ताज़िरु मिन्हु गदन, वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु मिन्हु गदन, ऐसा कलाम ऐसी बात ना कहो जिससे कल तुम्हें शर्मिंदगी हो, अफसोस करना पड़े, ऐसी कोई बात या उजर करना पड़े, माफी मांगनी पड़े, उससे बेहतर है कि तुम खामोश रहो और ऐसी बात ना कहो। तो बहुत संभाल कर जरूरत है, क्योंकि आपकी हिफाजत सिर्फ एक ही चीज है कि भाई नामहरम से हिफाजत करनी है, पेरिस लड़कों से हिफाजत करनी है, लेकिन जबान के शोबे 20 हैं गुनाह के, 20 तरह से जबान गुनाह करती है। इसलिए इस मजमून को रिसाला इस्लाह अखलाक से खूब अच्छी तरह पढ़ा जाए।
اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ہر عضو دل کے تابع ہے. دل دل بنانا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں دل بنانا ہے, اس کو مٹانا کہتے ہیں, اپنے کو مٹانا. جس آدمی میں بڑائی ہوتی ہے اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے. تکبر کا مرض غریب میں بھی ہوتا ہے, امیر میں بھی ہوتا ہے, کسی میں بھی ہو سکتا ہے, عورت میں بھی ہو سکتا ہے, مرد میں بھی ہو سکتا ہے. بچوں میں بھی تکبر کا مرض ہوتا ہے, لیکن وہ چونکہ فطری ہے, اور جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کے نفاذ پر وہ اس پر جزا و سزا کا ترتب ہوتا ہے. بڑا ہو جائے گا, بالغ ہو جائے گا, سمجھدار ہو جائے گا, اب اگر تکبر کرے گا تو اس کا گناہ ہوگا. لیکن بچوں میں بھی تکبر کا مادہ ہوتا ہے, غصے کا مادہ ہوتا ہے, اور خجلت کا, ندامت کا, شرمندگی کا بھی مادہ ہوتا ہے. تو ان سب مادوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا یہ سلوک ہے. اس کو جو ہے وہ سدھانا, اپنے نفس کو سدھانا, سنوارنا, تزکیہ کرنا, یہ سب ہم مانی باتیں ہیں. اپنے نفس کو سدھارنا, اور میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ شیطان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. شیطان جو ہے ابدی مردود ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا. لیکن جو دوسرا دشمن ہے ہمارا نفس, فرمایا اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے, اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, یہ نفس اللہ والا ہو سکتا ہے. تو یہی محنت ہے میرے دوستوں, یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبت کو اس قدر حاصل کر لیا جائے کہ اپنا دل پیارا نہ ہو, اللہ کا قانون پیارا ہو, اللہ پیارا ہو. مولانا رومی کا شعر یاد آیا, غفال صرف سنتے ہیں. آزما مانی دل بندم بچو ترک تشر صورت گندم بگو, کہ اے انسان, اے انسان آدم کی اولاد, میرے محبوب کو تلاش کرو, میرے دل بندم بچو, کہ میرے محبوب کو تلاش کرو, حقیقت کو تلاش کرو. معنی مانے یہاں حقیقت کے ہیں, اے آدم کی اولاد میرے محبوب کی حقیقت تلاش کرو, ترک قشر و صورت گندم بگو, یہ چھلکا جو اتر چڑھا ہوتا ہے اس کو چھوڑو, اور گندم کی ظاہری صورت کو چھوڑو. گندم کے پیدا کرنے والے سے محبت کرو, حسینوں کے پیدا کرنے والے سے محبت کرو, جو لاکھوں حسین پیدا کر سکتا ہے خود کیسا حسن جمال والا ہوگا, اس سے تعلق کرو. حقیقت کو پاؤ, عکس کے پیچھے مت بھاگو, حقیقت کو پاؤ. دنیا میں کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب عکس جمال الہی ہے, سب عکس جمال الہی ہے, تو مخلوق ہے یہ. خالق کو پاؤ, حقیقت کو پاؤ, عکس تو ساتھ ساتھ آ جائے گا. جو حقیقت کو پا لیتا ہے عکس اس کے ساتھ آتا ہے. فرمایا کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور دنیا سایہ ہے, سایہ کے پیچھے بھاگتا ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. حقیقت کو پکڑ لیں, سایہ خود بخود اس حقیقت کے ساتھ ہی ہوگا. تو اللہ کو, اللہ جو محبوب حقیقی ہے, اس کو پاؤ, اس کو حاصل کرو, اس کی محبت حاصل کرو. تو سب تعلقات سے زیادہ ہمیں اپنے محبوب پاک کے تعلق کی فکر کرنی چاہیے, تعلق مع اللہ بنانے کی, اللہ سے خاص تعلق بنانے کی. تعلق تو ہم سب کو ہے, لیکن اس تعلق میں ترقی کرنی ہے, اور اس محبت میں ترقی کرنی ہے. ایمان ہم کو حاصل ہے, تقویٰ اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے. اور طریقہ وہی ہے کہ اگر اللہ کی محبت کمزور ہوگی تو اپنا دل پیارا ہوگا اور دل کی خواہشات پر عمل کر لے گا. مثلاً غیبت کو دل چاہے گا تو اس وقت یہ یاد نہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو منع فرمایا ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو فرمایا ہے. فی الحال تو پیٹ ہلکا کرنا ہے بھائی, بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بات تو ضروری ہے کہنی, ورنہ ساری رات نیند نہیں آئے گی. اور یہ بات تو ضروری ہے کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ سب باتیں شیطان کا مکر ہے, فریب ہے, اور اپنے نفس کی چالاکی ہے, مکاری ہے. تو دل کی بات نہیں ماننی, اگر اللہ کی اللہ پیارے ہوں گے تو دل کی بات نہیں مانے گا, دل کو توڑ دے گا. یہ دل کی کیا چیز ہے, دل کیا چیز ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آیا, لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں, اللہ, لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں, مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم. زبانی شعر ہے, کیونکہ یہ مومن خواہ مومن کا شعر ہے. ان کے ایک دوست تھے آرزو جو پہلے بدعتی تھے, تو بعد میں وہ توبہ کر کے صحیح ہو گئے تھے, لیکن جس وقت وہ بدعتی تھے تو انہوں نے ان سے دوستی قطع کر دی تھی, حالانکہ بہت گہری دوستی تھی ان سے, بہت یارانہ تھا, روز کا اٹھنا بیٹھنا تھا, جگری دوستی سے کہتے ہیں. لیکن جب شریعت کا حکم معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ بدعتیوں سے دوستی رکھنا اور ان کا احترام کرنا صحیح نہیں ہے, پھر انہوں نے دوستی ختم کر دی. اب روز رات کو یاد آتے تھے, روز جس وقت ان سے ملاقات ہوتی. انسان ہے جس سے دوستی ہو جاتی ہے, اس کی دوستی دل سے نکالنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ شعر کہا, لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں گی. دل کیا چیز ہے؟ دل وہی ہے جو اللہ پر فدا کرنا چاہیے, دل اور کسی کے لیے بنا ہی نہیں. دل کی کیا حقیقت ہے, دل کی ہمارے دل کی کیا قیمت ہے؟ تو فرمایا لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں, مومن نہیں جو ربط رکھیں آرزو سے ہم. یعنی ایک تو یہ کہ آرزو ان کے دوست کا نام تھا, دوسرے کہ یہاں پر یہ معنی بھی لیے جا سکتے ہیں کہ دل کی ناجائز آرزو ہے. ہم کیوں ان کو پوری کریں, ہم اپنے دل کو ہی نکال کے پھینک دیں گے. وہ دل اس قابل نہیں جو اپنی خواہشات کو پورا کریں. ہم تو اللہ پر مر مٹنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت, اپنی اشد محبت نصیب فرما دے کہ تمام تعلقات پر غالب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنی بھی اللہ نے باتیں منع فرمائی ہیں, وہ ساری کی ساری انسانیت کے فائدے کے, ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. ہمارا اپنا امن سے رہنا, عافیت سے رہنا ضمانت ہے. عافیت سے رہنے کی, نیک راستہ اختیار کرنے کی کرنا ضمانت ہے امن و عافیت سے رہنے کی. امن و عافیت سے وہی رہ سکتا ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ زندگی میں ہی ان جیسے ابھی یاد آئی ایک بات بہت ضروری, کہ ایک خاتون مختلف جگہوں پہ تفسیر وغیرہ بیان کرتی ہیں, خواتین نہیں, بہت احتیاط سے کرتی ہیں, ان کی کوئی ریکارڈنگ بھی کرنا منع ہے, صرف بیان ہوتا ہے ان کا. تو میرے گھر والوں کے ذریعے یہ بات مجھے پتہ چلی ان کی, کہ ایک دفعہ جیل میں ابھی ان کا بیان ہوا خواتین میں, تو ایک عورت نے ان کو بتایا کہ اس نے پوچھا کہ تم کیوں جیل میں آئے ہو. اس نے کہا کہ میرے گھر میں ایک الیکٹریشن کام کرنے آتا تھا, ظاہر ہے تنہائی میں شریعت نے منع کیا ہے نامحرم کا جمع ہونا تنہائی میں. دیکھ لیجئے کہ ہوا یہ کہ وہ الیکٹریشن آتا تھا کام کرنے اور اس کے تعلقات اس سے ناجائز پیدا ہو گئے, لہذا دونوں کو شیطان نے پٹی پڑائی, شوہر کو قتل کر دیا اور پکڑے گئے اور دونوں کے دونوں جیل میں چلے گئے. تو مجھے اپنے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات یاد آئی. میرے شیخ کی ہر بات کتنی سچی ہے, کتنی سچی ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کو ہی منع فرما دیا, نگاہ کی حفاظت کا حکم دے دیا, فرض کر دیا کہ نہ تو میرے بندے بدنگاہی کریں گے نہ یہ مصیبت میں عذاب میں پھنسیں گے. دیکھ لیجئے کہ دنیا بھی جہنم بن گئی, رسوائی بھی آد آئی. اور ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ دو یا بیوی میں, یعنی اس میں مرد و عورت میں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, اور وہ جو ہے انہوں نے آپس میں نکاح تو جائز کیا کورٹ کے ذریعے, لیکن ان کے قبیلے والے تھے, وہ قبیلے والوں کو یہ اس طرح کی چیزیں منظور نہیں تھیں. وہ کورٹ میں آئے اور پیشی ہوئی, باہر نکل رہے تھے, ان دونوں کو گولی مار دی. وجہ کیا بنی کہ وہ بدنگاہی سے عشق مجازی پیدا ہوا اور وہ محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر آخر کار انجام بد کا شکار ہو گئے. تو اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اس بات کا یقین ہمیں پیدا ہو جائے کہ جتنی باتیں اللہ نے منع فرمائی ہیں سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اس میں دنیا بھی فائدہ بھی ہے, امن سے زندگی گزارنے کا, عافیت سے زندگی گزارنے کا, برکت کے ساتھ زندگی گزارنے کا. اور یہ جزاء الاعمال ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات سامنے آ جائیں, نیکیوں کے فائدے سامنے آ جائیں تو ہماری آنکھیں کھل جائیں. مگر اس پر خدا تعالیٰ کی ایسی مہربانی کہ ایک تو زندگی میں عافیت ہوتی ہے نیکیوں سے, دوسرے یہ کہ آخرت میں بھی اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں. ورنہ ہماری زندگی میں جو انعامات نیکی کے ملتے وہی کافی تھے, مگر انہی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی انعامات کا بڑے بڑے انعامات کا ذریعہ بنا دیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچا, اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام و آسائش حاصل نہیں کرتے. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں جس آرام اور آسائش سے منع فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے انسان کو غافل کر دے, اور اگر بے تکلف کیے اور بغیر کاوش اور اہتمام اور حرص حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دے اور اس پر شکر کی توفیق ہو اور آخرت سے غافل نہ کرے. دیکھیے تین شرطیں ہیں کہ بغیر کاوش بغیر تکلف اور اہتمام اور حرص حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دیں اور اس پر شکر کی بھی توفیق ہو اور آخرت سے غافل نہ کرے, ایسا عیش و آرام جو آخرت سے غافل کر دے وہ نہ ہو تو اس کی اجازت ہے. مگر حق تعالیٰ کے اولیاء اور عاشقین نے ساری زندگی کو پسند فرمایا ہے اور عیش کی زندگی سے کنارہ کش رہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں ولیمے کی سنتوں کا بیان ہے. اپنے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے, تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے. بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب مسکین محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے, ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے. ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو, دیندار غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ, امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو. جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غصے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ولیمہ آج کل دکھاوے کا, شادی بیاہ کیا ہے, ایک دکھاوے کا ایک جو ہے بڑا ذریعہ بن چکا ہے, اور جو آدمی سادہ کرے اس کو تذلیل محسوس ہوتی ہے یا لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نشر الدین فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں آپ جس روز مکہ معظمہ تشریف لائے ہیں یعنی یوم فتح مکہ میں, اس روز آپ کے سر کے بال چار حصے ہو رہے تھے. روایت کیا اس کو ام ہانی نے, اور آپ شروع میں اپنے بالوں کو بے مانگ نکالے جمع کر لیا کرتے تھے, پھر آپ مانگ نکالنے لگے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک روز ناغہ کر کے کنگھی کیا کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ آپ حد خضاب تک پہنچے ہی نہ تھے, یعنی آپ کے اتنے بال سفید ہی نہ ہوئے تھے اور تھوڑی سی سفیدی دونوں پٹیوں میں ہوئی تھی. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور نیل کا خضاب کیا ہے, یعنی ایسی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا, یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے, سفید نہ ہوئے تھے. اور عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا. محققین کے نزدیک ان روایات میں تدقیق یہ ہے کہ آپ کے بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے, سو بازے سرخ ہوں گے بازے سفید, لیکن آپ نے قصداً ان کو خضاب نہیں لگایا, لیکن آپ کی عادت اکثر اوزار وغیرہ میں مہندی رکھ دینے کی تھی.
ایسا اتفاق ہوا ہوگا اس سے وہ سفید بال رنگین ہو گئے. اب سب روایات جمع ہو گئیں واللہ عالم. اللہ قبول فرمائے جو کچھ میں نے عرض کیا, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اور جن لوگوں نے کسی دعا کی فرمائش کی اللہ پاک ان کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما دے, اور تمام بیماروں کو, بعض ہمارے دوست احباب بیمار ہیں یا ان کے متعلقین بیمار ہیں, اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جن لوگوں کو روزی کی تنگی, اللہ ان کو 100% آسان حلال بابرکت روزی عطا فرمائے. ہر مسلمان کو خوشحالی عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے, ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں میں زبردست نیک انقلاب پیدا فرما دے. اللہ ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما دے, ہر نفس کی, ہر نفس کی اصلاح فرما دے, ہر نفس پر, ہر نفس تزکیہ فرما دے. اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو آگے ایسے دیکھنے کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے مرتبے بےحد بلند فرما, ان کے آل اولاد و اہل ویال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دونوں جہان کا عزت و شرف عطا فرما, اور ہر فرد کو صاحب اقوا نسبت فرما, اور اللہ ہم سے خوب دین کا کام لے, دونوں جہان کی عزت و شرف عطا فرما. اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خیریں بھلائیاں عطا فرما, نعمتوں سے مالا مال فرما, دونوں جہان کے شروع اور فتن سے, آفات سے, مصیبات سے, ہلاکتوں سے اور مہلک بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی نبی کریم.